അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ സയ്യിദിൽ അംബിയാഇ വൽ മുർസലീൻ അമ്മാ ബഅദ് അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين اللہ رب العالمين کی توفیق سے دورہ ترجمہ قرآن کے سلسلے کو آگے بڑھا رہے ہیں سورۃ البقرہ کے 23ویں رکوع کا مطالعہ ہم نے شروع کیا سیام یعنی روزے کا تذکرہ آ گیا روزے کی حکمت بتا دی گئی اولین دور کا حکم آ گیا رعایتوں کا ذکر آ گیا رمضان کے مہینے کے روزے فرض کر دیے گئے ذکر آ گیا روزہ کیوں دیا گیا گنتی کیوں پوری کرنی ہے اللہ کی بڑائی بیان کرو اس نے ہدایت تمہیں قرآن پاک کی صورت میں عطا فرمائی اس پر اور اللہ کا شکر ادا کرو یہ موضوعات سامنے آئے ایک اور بڑا پیارا موضوع آ رہا ہے ایک اور بڑی پیاری بات روزے کے حاصل کے طور پر بھی اور عموم کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کا قرب اور اللہ بندوں کی دعائیں سنتا ہے اس کا تذکرہ البقرہ آیت نمبر 186 وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ فرما دیجئے بے شک میں ان کے قریب ہوں اللہ کتنا قریب ہے سورہ قاف آیت نمبر 18 میں ہم پڑھتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ہم انسان کی شہرک سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں سچی بات جتنا ہم اپنے آپ سے قریب ہیں اللہ اس سے زیادہ ہم سے قریب ہے مگر اپنی شان کے مطابق اس کیفیت کو ہم سمجھ نہیں سکتے فَإِنِّي قَرِيب بے شک میں قریب ہوں اُجِيبُ دَاعَوَتَ الدَّاعِ اِذَا دَعَان میں ہر دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب بھی وہ مجھ سے دعا کرے کس قدر گارنٹی اللہ دے رہا ہے جب پکارے میں پکار سنتا ہوں ہاں آگے شرط ہے اٹس اے ٹو وے ٹریفک فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي انہیں چاہیے کہ وہ بھی میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان رکھے لعلہم یرشدون تاکہ وہ ہدایت پر آ جائیں دو تین باتیں اللہ بہت قریب ہے اور روزے کا ایک بڑا حاصل اللہ ہی بندے کو مل جائے حدیث مبارک بخاری شریف اور حدیث قدسی اللہ کا کلام رسول اکرم نقل فرماتے ہیں علیہ السلام ایک روایت کے الفاظ اللہ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزا بہی روزہ بے شک اللہ فرماتا ہے میرے لیے اور میں ہی اس کا بدلہ ہوں اللہ ہی بندے کو مل جائے گا یہ روزے کا حاصل ہے اللہ کے قرب کا ملنا اللہ ہی کا مل جانا اللہ اس رمضان کی قدر کرنے کی توفیق دے روزوں کی قدر کرنے کی توفیق دے اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں اس کا قرب مل جائے ایک بات دوسرا جب جب دعا کرتے ہو میں سنتا ہوں اللہ فرما رہا ہے لیکن شرط کیا ہے میرا حکم تو مانو تم چاہتے میں تمہاری سنوں اور مانوں تو تم بھی تو میرا حکم مانو نا میری نافرمانیاں کرو میرے احکامات کو توڑو میری کتاب کو فراموش کرو میرے دین کے ساتھ بددیانتی کرو تم ہاں اور دین کو فراموش کرو ایسے کیسے دعا قبول ہوگی فذکرونی اذکرکم تم مجھے یاد رکھو گے میں تمہیں یاد رکھوں گا تو میری مانو گے میں تمہاری سنوں گا اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق دے کئی مرتبہ گناہ خاص طور پر مال حرام رکاوٹ بنتا ہے دعا کی قبولیت میں فرمایا ولیؤمنو بی اور مجھ پر ایمان رکھیں بتوں سے تجھ کو امید ہے خدا سے نو امید ہے مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے سیٹ پر تمہیں اعتبار ہے ریاست چلانے والے کسی فرد پر تمہیں اعتبار ہے دنیا کے کسی حاکم پر تمہیں اعتبار ہے اللہ پر تمہارا اعتماد نہیں استغفر اللہ ان سے تم امید رکھو مخلوق سے اور خالق کی طرح توجہ نہ ہو ایسی کیفیت کے ساتھ دعا کیسے قبول ہوگی فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي تو انہیں چاہیے کہ وہ بھی میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان رکھیں لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ تاکہ وہ ہدایت پر آ جائیں اب رمضان کے روزوں سے متعلق کچھ احکامات کا بیان آ رہا ہے اس مقام پر اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا رمضان کی راتیں یا روزوں کی راتوں میں زوجین کا تعلق قائم کرنا حلال ہے یہود کے ہاں ممانعت تھی ہماری شریعت میں حلال ہے البتہ بعض صحابہ کو ایک خلجان سا تھا ایک شبہ سا تھا پتہ نہیں ہمارے حلال ہے یا نہیں ہے تو یہ شبے کا معاملہ تھا کچھ تعلق قائم بھی ہو رہا تھا اس کیفیت میں آگے اس کی طرف ابھی توجہ دلائی جائے گی اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا. ہمنا لباس لکم وانتم لباس لہم, وہ تمہارے لیے لباس ہیں یعنی بیویاں اور تم شوہر ان کے لیے لباس ہو. تاریخ انسانی میں اس سے خوبصورت لفظ شوہر اور بیوی کے قرب کو بیان کرنے کے لیے نہیں ہو سکتا جو خالق کائنات نے استعمال فرمایا. ہمارے وجود سے سب سے زیادہ قریب ترین شے جو بالکل چپکی ہوئی لگی ہوئی ہے وہ یہ لباس ہے. اتنا قرب اللہ شوہر اور بیوی میں دیکھنا چاہتا ہے. شیطان اس رشتے کو توڑنا چاہتا ہے. ہاروت اور ماروت والا واقعہ آیا, ان سے سیکھ کر کہاں گئے وہ لوگ, شوہر بیوی میں جدائی ڈالنا, یہ شیطان کا ایجنڈا. اور رحمان کیا چاہتا ہے, یہ قرب پیدا ہو, یہ زوجین کا تعلق مضبوط ہو. رحمان کے ایجنڈے کو بلکہ رحمان کی تعلیم کو اور اس کی خواہش کو ہمیں اور اس کے حکم کو پورا کرنا ہے, اور شیطان کے ایجنڈے سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے. باقی اس میں بڑی تفصیلات ہیں. لباس کیا ہے, راحت کا ذریعہ. لباس کیا ہے, زینت کا اظہار. لباس کیا ہے, ہمارے عیوب کو چھپا دیتا ہے. ہاتھ پہ کٹ لگا ہوا ہے, کندھے پہ کٹ لگا ہوا ہے, لباس پہن لیا چھپ گیا, یہ ہمارے عیوب کو ڈھانپتا ہے, سردی گرمی کی شدت سے بچاتا ہے. لباس اپنی حیثیت کے مطابق پہنا جاتا ہے, اور لباس پر دھبا لگ جائے تو محلے والوں کو دکھایا نہیں جاتا, خاموشی سے صاف کر لیا جاتا ہے. بھائی جو ابھی کوارے ہیں تھوڑا بعد میں سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ تعالی, لیکن باقی اپریشیٹ کریں کہ اللہ کواروں کا بھی بندوبست فرمائے انشاءاللہ. کیا بات ہے, دل سے آمین نکلی ہے بھائی, سبحان اللہ. اللہ قبول فرمائے. جی تو ہن لباس لکم وانتم لباس لہم, وہ تمہارے لیے لباس و تم ان کے لیے لباس. اللہ ہمارے رشتوں میں مضبوطی عطا فرمائے. آج دجالی تہذیب تلی ہوئی ہے, آج شیطان تلا ہوا ہے ان رشتوں کو کاٹنے توڑنے پر. اللہ ہمارے گھرانوں کی حفاظت فرمائے. مزید تفصیل کا موقع نہیں. ایک اصول ذہن میں رکھیے, استاد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب نے یہ نقطہ بڑا پیارا ایک اور بیان کیا کہ ہمارے جو اجتماعی معاملات ہیں, معاشرت ہے, معیشت ہے, سیاست ہے, ان کے بارے میں اللہ کی بنیادی تعلیم, اصولی تعلیم, پالیسی میٹر کہہ لیجیے, جو اللہ نے بتایا ہے نا, وہ کئی مرتبہ طویل آیت کے بیچ میں آتا ہے. یہ آیت طویل ہے, رمضان سے متعلق احکامات کا بیان ہے, معاشرت کا یہ اصول آ گیا, معیشت کا اصول. الحشر آیت نمبر 7, کئی لا یکون دولت بین الاغنیاء منکم, دولت تمہارے چند لوگوں کے درمیان محدود نہ رہ جائے امیروں کے درمیان میں. وہاں مال فی کی تفصیل ہے, غنیمت اور فی کا فرق بعد میں آئے گا انشاءاللہ. طویل آیت کے بیچ میں اصول عطا کیا گیا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں ہیں اور جو قیدی تھے دو, ان کو ان کے خوابوں کی تعبیر بتا رہے ہیں, طویل تعلیم دے رہے ہیں, طویل توحید کے دلائل دے رہے ہیں, درمیان میں ایک بات آئی, ان الحکم الا للہ, حکم کا اختیار اللہ کے لیے. یہ سیاست, معیشت, معاشرت کے لیے اصولی تعلیم طویل آیتوں کے درمیان میں آتی. یہ بھی بڑا قیمتی نقطہ ہے فہم قرآن کے تعلق سے. فرمایا, علیم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم, اللہ کو علم تھا کہ تم ان کے پاس جا کر اپنے آپ سے کچھ خیانت کرتے تھے. فتاب علیکم, تو اس اللہ نے تم پر نظر کرم فرمائی. وعفا عنکم, اور تمہیں معاف فرما دے. شک تو تھا نا, پتہ نہیں ہمارے لیے حلال ہے کہ نہیں, اس شک کے ساتھ کر رہے ہو تو تھوڑا خطا کا معاملہ تو ہے. چلو اللہ نے معاف فرمایا, نظر کرم فرما دی. وعفا عنکم, اور تمہیں معاف فرما دیا. فالآن باشروہن, تو اب تم ان سے صحبت اختیار کرو, یعنی تعلق قائم کرنا. وابتغوا ما کتب اللہ لکم, اور تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے لیے نصیب میں لکھ دیا ہے. یعنی جہاں نکاح کے نتیجے میں زوجین کا ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث بننا مطلوب ہے. سورہ دھوم آیت نمبر 21, لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, تاکہ اپنے جوڑے کے پاس جا کر تم سکون تلاش کرو, یہ بھی ایک مقصد ہے. اور نکاح کا ایک اور بڑا مقصد کیا ہے, حیا کی حفاظت. نکاح کا ایک اور بڑا مقصد کیا ہے, وَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ, اور تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے لیے نصیب میں لکھ دیا. اولاد کا حصول اس کی طرح توجہ دلائی گئی ہے. اولاد اللہ جس کو چاہے دے, جس کو چاہے نہ دے, یہ بات بھی آئے گی سورۃ الشورا آیت نمبر 49-50 میں. لیکن اولاد کا حصول ایک مقصد ہے. آج کیا تہذیب ہم پر غالب کر دی گئی, فلموں ڈراموں کے اندر کیا ہے, کبھی دکھایا جاتا ہے بچوں کو, نہیں دکھایا جاتا, فیملی دکھائی نہیں جاتی الا ماشاءاللہ. کیا تہذیب ہے, وہ اول تو نکاح کا انکار ہے, اور آگے سے اولاد کا حصول مطلوب اور مقصود ہی نہ رہا. اب پریشان جاپان والے, پریشان فرانس والے, بوڑھے اتنے ہو گئے سنبھالنے کو جوان موجود نہیں ہے, اور جاپان والے پاکستان والوں کو کہتے کہ اپنی یونیورسٹیز میں جاپنیز لینگویج سکھاؤ, ہم تمہارے نوجوانوں کو جاپان میں اکوموڈیٹ کر لیں گے, اس سے کہ بوڑھے ہمارے پاس بہت ہو گئے اور جوان ہمارے پاس نہیں ہے. وہ بھائی اللہ چاہتا ہے کہ اس نکاح کے بندھن کے نتیجے میں اولاد کا حصول بھی ہو, تاکہ نسل انسانی کا قافلہ آگے بڑھتا رہے. وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ, تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے لیے نصیب میں لکھ دیا ہے. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا, اور کھاؤ اور پیو. حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ, یہاں تک کہ تمہارے لیے نمایاں ہو جائے صبح کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے فجر کے وقت. یہ الفاظ ادا کرتے ہوئے میرے چہرے پہ مسکراہٹ شاید آپ نے محسوس کی ہو, اس سے کہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد آ گئے, اور صحابہ بڑے پیارے لوگ, ان کے واقعات سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین سکھایا رسول اللہ کے ذریعے صلی اللہ علیہ وسلم. ترجمہ دوبارہ سنیں. وَقُلُوا وَاشْرَبُوا, اور کھاؤ اور پیو. حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ, یہاں تک کہ تمہارے لیے نمایاں ہو جائے صبح کی سفید دھاری. من الخیط الاسودی, رات کی سیاہ دھاری سے. من الفجر, فجر کے وقت, یعنی صبح صادق ہو جائے. ایک صحابی, انہوں نے یہ کیا کہ ایک کالا دھاگا لیا, ایک سفید دھاگا لیا, تکیے کے نیچے رکھ لیا. اب وہ صبح الگ ہی ہو کے نہیں دے رہا. حضور کے پاس آئے, حضور یہ الگ ہی ہو کے نہیں دے رہے, میں تو بڑا چیک کیا. تو حضور فرمایا کہ ہاں ہاں, تمہارا تکیہ اتنا بڑا ہو گیا کہ ساری دنیا اس کے اندر آ گئی, زمین و آسمان بھی اس کے اندر آ گیا, رات بھی اس میں آ گئی, دن میں آ گیا. سبحان اللہ. پھر حضور فرماتے, بھائی صبح صادق مراد ہے. صحابہ کو عربی آتی تھی نا, تو بھائی عربی آنا فقط کافی نہیں ہے, طلب و تڑب بھی ضروری, عربی بھی ضروری, اور محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی تشریح بھی ضروری. حضور بتا رہے ہیں علیہ السلام, اس سے مراد کیا ہے؟ صبح صادق کا معاملہ. ثم اتم الصیام الی اللیل, پھر رات تک روزے کو پورا کرو. رات سے مراد اہل السنہ, اہل السنہ سے مراد اہل تشیع کے علاوہ, وہ تاخیر کرتے ہیں. اہل السنہ کی رائے کیا ہے کہ رات کا آغاز ہو جاتا ہے غروب آفتاب سے, تو صبح صادق سے دیکھے غروب آفتاب تک کا معاملہ. اور نبی علیہ السلام نے سحری کی بھی تلقین فرمائی, السحور برکہ, سحری میں برکت ہے, چاہے چند گھوٹ پانی کے ہی کیوں نہ ہو, ضرور اہتمام کرو. اور افطار میں جلدی کرو. بھائی توجہ کیجیے گا, جلدی کا مطلب پہلے کرنا نہیں ہے, مراد وقت ہوا بس افطار کر لو, خامہ خواہ کی تاخیر کو مناسب بات نہیں ہے. اور حضور نے فرمایا کہ جب تک میری امت جلدی کرے گی افطار میں, مراد وقت پر افطار کا اہتمام کرے گی, برکت پر رہے گی. ثم اتم الصیام الی اللیل, پھر رات تک روزے کو پورا کرو. ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد, اور بیویوں سے صحبت اختیار نہ کرو جب تم مسجدوں میں اعتکاف کی حالت میں ہو. روزے کی رات میں زوجین کا تعلق حلال ہے, مگر جب بندہ حالت اعتکاف میں آ گیا تو اب یہ تعلق حلال نہیں رہے گا. آپ دیکھیے, ایک ہی رکوع میں, چھ ہی آیات میں, رمضان اور رمضان کے روزے اور ان سے متعلق جتنی باتیں قرآن پاک میں ایک ہی رکوع میں آ گئی ہیں. وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ, اور بیویوں سے صحبت اختیار نہ کرو جب تم مسجدوں میں اعتکاف کی حالت میں ہو. تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ, یہ اللہ تعالیٰ کی طے کردہ حدود ہیں. فَلَا تَقْرَبُوهَا, تو ان کے قریب بھی مت جاؤ. انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ کیپ ایٹ اے سیف ڈسٹینس, ٹھیک ہے, کیونکہ جو قریب جائے گا وہ اندر مبتلا ہو جائے گا. یہی دین کہتا ہے. اچھا, آج ہمارے اوپر آ کہتے ہیں ہماری ریڈ لائن ہے, کبھی اپوزیشن والے کہتے ہیں ہماری ریڈ لائن ہے, کبھی فلاں کہتے ہیں یہ ہماری ریڈ لائن ہے. اللہ کی ریڈ لائن کسی کو یاد ہی نہیں رہتی بھائی. وہ کہتے ہیں ریڈ زون میں آنے بھی نہیں دیں گے, پہلے تمہیں دھر لیں گے ہم. وہ اللہ کی حدود پامال ہوتی چلی جا رہی ہے, اس کا بھی توجہ کرنے کا معاملہ ہے. فرمایا کہ تل کا حدود اللہ, یہ اللہ تعالیٰ کی طے کردہ حدود ہیں. فلا تقربوها, تو ان کے قریب بھی مت جاؤ. کذالک یبین اللہ آیاتہ, اسی طرح اللہ اپنی آیات لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان فرماتا ہے. للناس, کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس, اسی طرح اللہ اپنی آیات لوگوں کے لیے واضح فرماتا ہے, کھول کھول کر بیان فرماتا ہے. لعلہم یتقون, تاکہ وہ متقی بنے, پرہیزگار بنے, گناہوں سے بچنے والے بنے. اب بتایا جا رہا ہے اگلی آیت, جو اس رکوع کی آخری آیت ہے, روزے کا. بقول استاد محترم ڈاکٹر سراج صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے, یہ روزے کا حاصل ہے تقویٰ. تو تقویٰ کا لٹمس ٹیسٹ کیا ہے؟ تقویٰ ہے دل میں. اظہار کس بات سے ہوگا؟ بندہ حرام سے بچے گا, حرام مال سے بچے گا, حرام کام سے بچے گا. اس کا ذکر اگلی آیت میں فرمایا. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ, اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ. وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ, اور نہ ہی اس مال کو بطور رشوت حکام تک پہنچاؤ. لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, کہ تم جانتے بوجھتے لوگوں کے مال کا کچھ حصہ گناہ کے ساتھ کھاؤ. نہ کرو یہ حرکتیں. مال باطل طریقے پر نہ کھاؤ, حرام کے تمام ذرائع منع کر دیے گئے, اور حکام تک رشوت کے طور پر نہ پہنچاؤ. ہے نا, پلاٹ کا قبضہ لینے کے لیے, فلاں ٹینڈر لینے کے لیے, فلاں زمین پہ قبضہ کرنے کے لیے, یہ تو پورا ایک بزنس ہے نا جناب. ہائی اپس کیا بھی ہے, بعض ریاستی اداروں کے اہلکاروں کا بھی ہے, اور عوام الناس کا بھی ہے. پیسے کھلاؤ, مٹھیاں گرم کرو, قبضے کرو, اللہ اکبر کبیرہ, ٹینڈر پاس کروا لو, یہ پروجیکٹ لے لو وہ پروجیکٹ لے لو, انا للہ و انا الیہ راجعون, اور آگے سے روزہ بھی رکھا ہوا ہے. اب بھائی یہ کیا کر رہو, حلال تم چھوڑو حرام کو نہیں چھوڑے, تو تقویٰ پیدا ہوگا روزے سے. اس کا لٹمس ٹیسٹ کیا ہے, اس کا اظہار کس بات سے ہوگا کہ تم حرام کو چھوڑ رہے ہو یا نہیں. اللہ حرام کی ہر شکل سے ہم سب کی حفاظت فرمائے, مال حرام کی نحوست سے اللہ ہمیں بچائے, اللہ حلال پر اکتفا کرنے کی توفیق دے, اور اسی میں اللہ ہمارے لیے برکت پیدا فرما دے. بڑی پیاری دعا اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے سکھائی, اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک, اللہ حلال کو میرے لئے کافی فرما دے حرام کے مقابلے میں, واغنینی بفضلک عن من سواک, سبحان اللہ, اور اللہ تیرے سوا جو کوئی بھی ہے نا اس سے مجھے غنی کر دے اپنے فضل سے, تو ایسا کر دے کہ میں بالکل غنی ہو جاؤں. کیا مطلب, تیرے سوا کسی اور کی طرف دیکھنا نہ پڑے. بڑی عاجزی والی بڑی پیاری دعا ہے, اور سچی بات سارے محتاج ہیں بھائی, مخلوق محتاج ہیں, محتاجوں سے کیا توقع رکھتے ہو, اس سے مانگو کہ سب اس کے محتاج ہیں, وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. یہ 23 رکوع مکمل ہوا, زیادہ تفصیل کا موقع نہیں ہے, البتہ استاد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے انہی باتوں کو مزید وضاحتوں کے ساتھ بیان کیا. عظمت سیام و قیام رمضان, یعنی دن کے روزے اور رات کے قیام کی عظمت, اس عنوان کے ساتھ ان کا خطاب بھی کتابچہ بھی موجود ہے, استفادہ کیجئے گا انشاءاللہ. اس کے بعد آگے چلتے ہیں, اب حج کا بیان آئے گا, پھر قتال کا بیان آئے گا, پھر انفاق کا بیان آئے گا. چار باتیں یاد ہیں, چار موضوعات, عبادات, معاملات, انفاق اور قتال, یہ موضوعات دوہرا دوہرا کر آ رہے ہیں. فرمایا, یسألونک عن الأهلۃ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, وہ آپ سے نئے چاندوں کے گھٹنے اور بڑھنے کے بارے میں سوال کرتے ہیں. قل, آپ فرما دیجئے, ہی مواقع للناس والحج, کہ یہ لوگوں کے معاملات اور حج کے اوقات کے تعین کا ذریعہ ہیں. بہرحال ایک قمری کیلنڈر بھی ہم استعمال کرتے ہیں جس کی اہمیت ہے, اور اسی طریقے پر شریعت کے بہت سارے احکامات کا دار و مدار کس پر ہے, قمری تاریخ پر ہے. رمضان کا آغاز, رمضان کا اختتام, عید الفطر کا تعین, عید الاضحیٰ کا تعین, حج کے ایام کا تعین, زکات کا سال قمری اعتبار سے ہوگا, ایک خاتون کی عدت کی مدت کا تعین, یہ سب کس پر بیس کرتا ہے, قمری تاریخ پر, اس کی اپنی اہمیت ہے. قل ہی مواقع للناس والحج, آپ فرما دیجئے کہ یہ لوگوں کے معاملات اور حج کے اوقات کے تعین کا ذریعہ ہے. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها, اور یہ نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں میں ان کے پچھواڑے سے داخل ہو جاؤ. ولكن البر من اتقى, بلکہ نیکی تو اس کی ہے جس نے تقوا اختیار کیا, یعنی پرہیزگار, گناہوں سے بچنا. وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا, اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آیا کرو. وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈرو تاکہ تم فلاح پا سکو. ایک فضول کی رسم تھی عربوں کے ہاں, حج کا احرام باندھ لیا, عمرے کا احرام باندھ لیا, گھر سے نکل آئے, او یاد آ گیا بھائی, آج کل کا دور کا پاسپورٹ تو گھر ہی بھول گئے بھائی, ویزا کی شیٹ, وہ چلے آج کل اسمارٹ فون بھی ہے, لیکن فلاں چیز گھر پہ بھول گئے, کیش گھر پہ بھول گئے, او ہو چلو بھائی واپس گھر چلو. اب واپس گھر کیسے جا رہے ہیں, پیچھے سے دیوار پھلانگ کر آ رہے ہیں. کیوں بھائی, اب سامنے سے نہیں جا سکتے بھائی, ہم تو احرام باندھ کر نکل گئے, اب تو بڑا تقدس کا معاملہ, بس کچھ اور اوٹ پٹانگ حرکت کرنا یہی ان کے دماغ میں آتا تھا. عجیب لگ رہا ہے نا آپ کو, یہ کیفیت تاری ہوتی ہے لوگوں پر, عجیب قسم کی حرکتیں لوگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہمارے لوگوں نے مزاروں پر جا کر اور پیروں کے پاس جا کر اور جاہل قسم کے صوفیوں کے پاس جا کر پتہ نہیں کیا کیا ایسی حرکتیں کرنا شروع کر دیں جن کو دیکھ کر ہنسی چھوٹ جائے انسان کی. اسی طریقے میں بعض لوگوں کے مناظرے کی کیفیت میں جب غلبہ آ جاتا ہے, یوٹیوب پر ان کے مناظرے موجود ہیں, ناچتے کودتے اور اپنی پگڑی اٹھا کر پھینک دیتے ہیں. میں کہتا ہوں بچوں کو کارٹون نہ دکھاؤ, یہ دکھا تو بچے ویسے محسوس ہو جائیں گے. یہ کیا پاگلپن ہے, یہ کیا دماغ خراب ہو گیا ہے, من چاہی باتوں کو, ان رسومات کو تم نے دین بنا لیا. نہ, وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا, گھروں میں ان کے دروازے سے آؤ, مہذب طریقے پر رہو, ہاں مہذب طریقے پر رویے اختیار کرو, اور اصل نیکی یہ تمہاری خود ساختہ رسومات نہیں ہے بلکہ تقوی اختیار کرو. اور تقوی کی مزید تفصیل کدھر آئی تھی, آیت البر میں, نیکی کی حقیقت میں بھی بات آئی, جہاں نیکی کا جامع تصور ہمارے سامنے آیا تھا, البقرہ آیت 177. وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈرو تاکہ تم فلاح یعنی اصل کامیابی پا سکو. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا, اور اللہ کی راہ میں ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں, اور زیادتی نہ کرنا. اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ, بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یہ مدنی دور ہے, آئندہ ذکر آتا رہے گا. مکی دور میں قتال کی اجازت نہیں تھی, وہاں تو حکم تھا. سورہ نساء آیت 77 میں ذکر ہے, کفو ایدیکم, اپنے ہاتھوں کو باندھے رکھو. مکے کے 13 برس قرآن پاک کی تلوار چلی, لوہے کی تلوار نہیں چلی, وہاں ہاتھوں کو باندھے رکھنے کا حکم تھا. یہ بڑا اہم نقطہ ہے رسول اکرم علیہ السلام کے طریقے انقلاب میں, وہ بات کریں گے انشاءاللہ بعد میں. گاہے بگاہے تفصیل آئے گی. یہاں مدنی دور قتال کا حکم آ گیا. ہاں فرمایا کہ کن سے؟ جنہوں نے تم سے جنگ کی ہے. ولا تعتدوا, اور ان سے زیادتی نہ کرنا. ہمارے دین نے قتال کے بھی آداب بتائے, جنگ کو بھی تہذیب سکھائی ہے. آئندہ ذکر کرتے رہیں گے. یہ جو آج دنیا کے چیمپئن بنتے ہیں, ان سے بڑا ظالم اس وقت کوئی نہیں زمین پر. یہ جو ڈیموکریسی کے چیمپئن بنتے ہیں, ان سے بڑا کوئی جابر نہیں زمین پر اس وقت. جو آج انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں, ان سے بڑھ کر کوئی پامال کرنے والا نہیں. الزام مسلمانوں پر دھرنے کی باتیں کرتے ہیں. بھارت اس کے جوابات آگے آتے رہیں گے. کیا تہذیب ہمارے دین نے عطا کی ہے, سکھایا ہے کس کو؟ جنگ کے معاملات کو بھی تہذیب سکھائی ہے. ان اللہ لا يحب المعتدین, بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. بدلہ لینے کی بھی اجازت ہے, قتال کی بھی شرائط کے ساتھ اجازت بلکہ حکم ہے, لیکن زیادتی کرنے کی اجازت میدان قتال میں بھی نہیں ہے. قتل کیا تو قتل کیا ہر بھی کافر کو, لیکن لاش کی بے حرمتی کرنا ہمارے دین نے اس سے روکا ہے. وہ اللہ اکبر. اب الفاظ سنیں, یہ قرآن ہے اللہ کا کلام, قرآن ہے اللہ کا کلام. لوگ کبھی دین کی بات کرنے والوں کو کہہ دیتے جناب ایکسٹریمسٹ ہو گئے, یا جنگ کی باتیں کرتے, اس طرح کی باتیں کرتے. ذرا ان کی باتوں کو چھوڑو, اللہ کی بات کو تو سنو. کیا کہہ رہے قرآن پاک؟ وقتلوہم حیث ثقفتموہم, اور ان کافروں کو قتل کرو جہاں کہیں بھی تم انہیں پاؤ. واخرجوہم من حیث اخرجوکم, اور انہیں وہاں سے نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے. والفتنۃ اشد من القتل, اور فتنہ انگیزی تو قتل سے بھی زیادہ سخت برائی ہے. قتل بری بات ہے, یعنی قتل و غارت گری بری بات ہے. جنگ کرنا کوئی اچھی بات بہرحال نہیں ہے, مگر ذرا دیکھو تمہارے سامنے کون ہیں جنہوں نے 13 برس تم پر زندگی اجیرن کیے رکھی, اللہ کے گھر کے دروازے تم پر بند کر دیے, اللہ کے گھر میں 360 بتوں کی گندگی لا کر رکھ دی, جنہوں نے ظلم کا بازار گرم کر رکھا ہے, اور جنہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے, اور فتنہ برپا کیا. فتنہ کیا ہے؟ فتنہ آزمائش کو بھی کہتے ہیں. فتنے کا لفظ اور معانی میں بھی آیا قرآن پاک میں. فتنہ وہ حالات بھی ہیں کہ جب اللہ کی کامل بندگی ممکن نہ ہو, ظالم نظام کا جبر ہو, ظالموں کا جبر ہو, جس کی وجہ سے اللہ کی اطاعت کامل طور پر ممکن نہ ہو, یہ حالات بھی فتنہ ہیں. اس جبر کا خاتمہ ہو, اس ظلم کا خاتمہ ہو, ظالموں کی بےخنی کی جائے, تاکہ جو آزاد مرضی سے اسلام قبول کر کے عمل کرنا چاہے اس کے لیے رکاوٹ نہ رہے. اس فتنے کی حالت کو بدلنے کے لیے اگر جنگ بھی کرنا پڑے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم عطا کیا ہے. فتنہ برپا کرنے والے جنگ کر رہے ہیں, لاشوں کے لاشیں ان کے ڈھیر لگا رہے ہیں, تو اس فتنے کے خاتمے کے لیے ہمارے رب نے پروٹوکولز کے ساتھ, یعنی آداب کے ساتھ ہمیں جنگ کی تعلیم دی ہے. اور اگر ڈنکے کی چوٹ پر ظالم ظلم کرتا ہے تو ظالم کا ہاتھ روکنے کے لیے قتال کے حکم کا بیان بھی ہمیں ڈنکے کی چوٹ پر کرنا چاہیے. البتہ قتال کی شرائط ہیں, شرائط پوری ہوں گی, نماز لاگو ہوگی. 4 سال کے بچے پہ نماز فرض نہیں ہے, حکم تو وہ بھی پڑھ لے گا. اقیم الصلاۃ وہ بھی ابھی بیٹھ کے سن لے گا, مگر اس پہ نماز فرض نہیں ہے. فرض کب ہوگی؟ جب وہ بالغ ہوگا. زکات کا حکم ہم سب سن رہے ہیں, لیکن ہر ایک پر زکات لاگو نہیں. کس پر ہے؟ جو صاحب نصاب ہوگا. ہے زکات کا حکم موجود, حکم کے شرائط پوری ہوں گی, حکم لاگو ہوگا. ہے قتال کا حکم موجود, شرائط پوری ہوں گی, قتال کا حکم بھی لاگو ہو جائے گا. مگر شرائط ہیں لیکن قتال کا حکم ہے, اور کوئی اس کا انکار کرتا ہے معاذ اللہ تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. قتال کا حکم تو اللہ کا ہے. فرمایا والفتنۃ اشد من القتل, اور فتنہ انگیزی تو قتل سے بھی زیادہ سخت برائی ہے. ولا تقاتلهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه, اور مسجد حرام کے قریب ان سے نہ لڑو یہاں تک کہ وہ خود تم سے وہاں لڑے. مسجد حرام کا تقدس ہے, ادب ہے, احترام ہے, اس کی شان ہے, اس کی عظمت ہے. تو یہ مقام کی عظمت کا ذکر ہے اور اس کے محترم ہونے کا ذکر ہے. اور ہاں ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه, اور مسجد حرام کے قریب ان سے نہ لڑو یہاں تک کہ وہ خود تم سے وہاں لڑے. فَإِن قَاتَلُوكُمْ, پھر اگر وہ تم سے وہاں بھی لڑے, فَقْتُلُوهُمْ, تو تم بھی انہیں قتل کرو. كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ, کافروں کی یہی سزا ہے. اللہ اکبر, قرآن ہے بھائی, کوئی مسلمان انکار کر سکتا ہے اس کا؟ پس منظر ذہن میں رہے, 13 برس صبر ہے, ہاتھوں کو باندھے رکھا گیا. سفر ہجرت کے بیچ سورہ حج آیت 39 اجازت آ گئی قتال کی, سورہ حج آیت 39 میں. اور یہاں مدنی سورت البقرہ قتال کے احکامات آ رہے ہیں. اپنے مقام پر ہر شے کو رکھ کر دیکھیں, بالکل صحیح. ہر وقت جنگ نہیں ہے, مگر جنگ کا حکم ہے, شرائط پوری ہوں گی, جنگ کی جائے گی. دیکھیں ان مقاصد کے ساتھ ہے, نہ مال غنیمت نہ کشور کچھائی کی بات ہے. شہادت مقصود و مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، اور آگے ذکر آ رہا ہے اللہ کے کلمے کی سربلندی. فَكَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، کافروں کی یہی سزا ہے. فَإِنْ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، پس اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ بڑا ہی بچنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے. سبحان اللہ، اللہ کی قسم اس قدر اللہ کے کلام میں توازن ہے، ہم تو ذرا جذبات میں جذبات ٹھنڈے نہیں پڑتے، اللہ سبحان و تعالیٰ ایسی کیفیات سے بالکل پاک ہے. شدید باتیں بھی آ گئیں، فعین انتہو باز آ جائیں، فعین اللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا. سورۃ توبہ میں پڑھیں گے بڑے شدید الفاظ، اس کے آغاز میں بسم اللہ بھی نہیں پڑھتے ہم، اللہ اکبر، بڑے شدید الفاظ، وہاں بھی اللہ کہتے ہیں توبہ کر لیں بخشش ہو جائے گی. سبحان اللہ، کوئی جنگ بھرا ہے، جنگ تھوڑی ہی، کوئی مار دھاڑی بدو تھوڑی ہی، حق پر آ جائیں، اللہ کی ماننے پر آ جائیں، ماننے پر آ جائیں معاف کر دے گا اللہ. سبحان اللہ. اور رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں جو سچی توبہ کر لے، کفر سے اسلام میں داخل ہو جائے، سارا معاف، بالکل زیرو میٹر. اللہ اکبر. اللہ سورہ فرقان میں فرماتا ہے، سبحان اللہ، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ ان کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے گا، سچی توبہ تو لاؤ. تو جہاں اس قدر سخت باتیں، وہاں ایک گنجائش توبہ کر لو، اللہ غفور رحیم ہے. فرمایا فَإِنْ انْتَهَوْا، پھر بس اگر وہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، تو بے شک اللہ بڑا ہی بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا. اللہ کے اس کلام میں بڑا توازن ہے. سبحان اللہ. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین صرف اللہ ہی کا، اللہ ہی کا ہو جائے. اللہ، دین کیا ہے؟ سسٹم آف لائف، نظام زندگی اللہ کا ہو جائے. سوورن اللہ کو مانا جائے، مطاع حقیقی اللہ کو مانا جائے، سب سے ٹاپ پر اطاعت اوبیڈینس اللہ کی ہو جائے. قتال کا بڑا مقصد اللہ کے کلمے کی سربلندی، ظلم کا خاتمہ، عدل کا نفاذ، غیروں کا دین، غیروں کا نظام، غیروں کا سسٹم نہیں. ورائیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، دین اللہ کا ہو جائے، یہ قتال کا بڑا مقصد ہے. میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر ظالم آج ظلم کر کے لوگوں کو گھروں سے نکالتے ہیں، شہید کرتے ہیں، برباد کرتے ہیں، تباہ کرتے ہیں بستیوں کو، اگر ان ظالموں کو چھوٹ دنیا والوں نے دے رکھی ہے، تو دنیا کے رب نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ ظلم کے خاتمے کے لیے جنگ کریں. مسلمانوں کو حکم دیا ظلم کے خاتمے کے لیے، عدل کے نفاذ کے لیے، مظلوم کی داد رسی کے لیے، اور اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے. یہ قتال مقاصد کے ساتھ ہے، جنگ محض برائے جنگ نہیں، مقاصد کے ساتھ ہے. وَقَاتِلُوا حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین صرف اللہ ہی کا ہو جائے. فَإِنْ انْتَهَوْا، بس اگر وہ پھر اگر باز آ جائیں، سبحان اللہ، پھر دیکھیے توازن اللہ کے کلام کا، پھر اگر وہ باز آ جائیں، فلا عدوان الا علی الظالمین، تو ظالموں کے سوا کسی پر کوئی سختی روا نہیں ہے. توبہ تائب کر لیں، جاں بخشی ہو جائے گی. یہ موضوع آئندہ بھی سورہ توبہ میں مزید آئے گا انشاءاللہ. اب پہلے حرمت تھی مسجد حرام کی، مقام کی حرمت تھی، اب اوقات کی حرمت آ رہی، حرمت والے مہینوں کا تذکرہ آ رہا ہے. الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص، حرمت والے مہینے کا بدلہ حرمت والا مہینہ ہی ہے، اور تمام حرمتوں کا بھی بدلہ ہے. حرمت والے مہینوں کی حرمت کو برقرار رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، البتہ ادھر کافر زیادتی کرے تو بدلہ لینے کی بھی اجازت دی گئی ہے. فرمایا فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، پھر جو تم پر زیادتی کرے تو تم بھی اس سے اسی طرح سے بدلہ لو جیسا کہ اس نے تم پر زیادتی کی ہے، اتنا لوگے جتنا زیادتی کی ہے. ہاں، تم زیادتی پر نہ آنا، تمہارا اخلاقی برتری کا معاملہ رہے. سنیے، تم زیادتی پر نہ آنا، تمہارا اخلاقی برتری کا معاملہ برقرار رہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، بے شک اللہ متقین کے ساتھ ہے. ڈر کس بات کا؟ اللہ ناراض نہ ہو. ناراض کس سے ہوتا ہے؟ اللہ جو گناہ کرتا ہے. تو متقی کون ہوتا ہے؟ اللہ کا خوف رکھنے والا. متقی کون ہوتا ہے؟ گناہوں سے بچنے والا. میدان جنگ میں بھی کھڑا ہوگا تو اللہ کا خوف رکھے گا، زیادتی کی طرف نہیں جائے گا. آسان بات نہیں ہے، یہ بڑی قیمتی تربیت ہے جو قرآن کریم کر رہا ہے. سبحان اللہ. اب قتال، اچھا یہ آگے حرمت والے مہینوں کا ذکر. معروف ہے حرمت والے مہینے، ہم جانتے ہیں عربوں کے ہاں بھی چار مہینے حرمت والے تھے، اور ان میں ادب تھا، احترام تھا، جنگ نہیں کرتے تھے. اور شریعت اسلامی میں بھی، نبی علیہ السلام کی شریعت میں بھی، ان حرمت والے مہینوں کی حرمت کو برقرار رکھا گیا. ایک رجب کا مہینہ ہے، وہ معروف تھا عمرے کے لیے ان کے ہاں، اور تین لگاتار ہیں، ذیقعدہ، ذیلحجہ، محرم، یہ حج کے لیے معروف، مہینے بھر کا سفر آنے کا، مہینے بھر کا جانے کا، درمیان میں حج کے ایام. تو رجب ایک ہوا، اور تین کنزیکٹو ہیں، ذیقعدہ، ذیلحجہ، محرم. یہ چار مہینے عربوں کے ہاں بھی حرمت والے تھے، ہماری شریعت میں ان کی حرمت کو برقرار رکھا گیا. اگر یہ ادب کرے تم بھی ادب کرو، یہ جنگ پر آ جائیں تو تمہیں بدلہ لینے کی اجازت ہے، لیکن زیادتی نہ کرنا. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو بے شک اللہ متقین کے ساتھ ہے۔ اب قتال کے بعد انفاق کا تذکرہ آ رہا ہے، وہ چار باتوں میں سے چوتھی بات انفاق کا ذکر۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو۔ انفاق نہیں کرو گے، مال کی محبت تمہارے دلوں میں گھر کر جائے گی، پھر اللہ کی اطاعت کہاں سے کرو گے تم؟ مال کی محبت ایسی گھر کر جائے گی، مال کا بت بنا کے اس کی پوجا پاٹھ کرو گے۔ حدیث ہے بخاری شریف میں، تعیس عبد الدینار و عبد الدرہم، ہلاک ہو گیا درہم کا بندہ اور دینار کا بندہ۔ اللہ اکبر، بندہ کس کا بننا ہے؟ اللہ کا۔ مال خرچ نہیں کرو گے، مال کی محبت کا بت بنے گا، اس کی سیوا کرو گے، پوجا پاٹھ کرو گے، شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اور اجتماعی سطح پر کیا ہے؟ اللہ کے دین کی دعوت کے لیے خرچ نہیں کرو گے، اللہ کے دین کے قیام کی جد و جہد کے لیے خرچ نہیں کرو گے، اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے محنت نہیں کرو گے، خرچ نہیں کرو گے، تو باطل غالب ہوگا نا۔ باطل جب غالب ہوگا، تمہارا عقیدہ بھی بچے گا، تمہارا ایمان بچے گا، تو نجات تو پھر گھاٹے میں پڑ جاؤ گے تم لوگ۔ تو خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اپنے ہاتھوں اپنی ہلاکت کا فیصلہ نہ کرو۔ آؤ اللہ کے دین میں آگے بڑھو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اس کے دین کی دعوت کے لیے، اس کے دین کے نفاذ کی جد و جہد کے لیے۔ واحسنو، اور نیکی کرو۔ یہ ترجمہ ہم کرتے ہیں نیکی کرو، لیکن احسان عمدگی کے ساتھ عمل کرنا، اس کی وضاحت المائدہ آیت 93 میں کریں گے انشاءاللہ۔ وَأَحْسِنُوا، اور عمدگی کے ساتھ خیر کا عمل کرو۔ اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ محسنین کو پسند فرماتا، عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور حج اور عمرہ پورا کرو اللہ کی رضا کے لیے۔ ٹھیک ہے، حاجی صاحب کہلوانے کے لیے نہیں۔ بڑا شوق ہوتا ہے حاجی صاحب، حاجی صاحب، حاجی صاحب کہلوانے کا۔ حج مبارک، حج مبارک، شادی مبارک کی طرح حج مبارک، کبھی نماز مبارک لگوایا، کبھی روزہ مبارک لگوایا، بھائی کائے کو حج مبارک؟ اللہ تعالیٰ حج کی سعادت عطا کرے، توفیق عطا فرمائے، لیکن بھائی اخلاص سے نیت اللہ کی خاطر۔ حج اور عمرہ، واتیم الحج والعمرۃ للہ، اور حج اور عمرہ پورا کرو اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ ہم سب کو ہمارے اعمال میں اخلاص عطا فرمائے۔ اب کچھ مسائل کا بیان ہے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پھر اگر تم روک لیے جاؤ، کوئی دشمن راستے میں اس نے تمہیں روک لیا، کوئی اور مسئلہ پیش آ گیا، فمستیسر من الہدی، پھر جو بھی قربانی میں سے میسر ہو پیش کر دو۔ اچھا ذہن میں رکھے، حج کے لیے بندہ گیا ہوگا، عمرے کے لیے تو حالت احرام میں ہوگا، اس کو ذہن میں رکھے۔ اب راستے میں روک دیے جاؤ، اس کے پس منظر میں واقعات بھی ہیں، تفصیل میں نہیں جا رہے۔ فمستیسر من الہدی، تو پھر جو بھی قربانی میں سے میسر ہو پیش کر دو۔ ولا تحلقوا رؤوسکم، اور اپنے سر نہ منڈاؤ، کیونکہ قربانی سے پہلے احرام نہیں کھولا جا سکتا۔ ولا تحلقوا رؤوسکم، اور اپنے سر نہ منڈاؤ، حتی یبلغ الہدی محلہ، یہاں تک کہ قربانی کا جانور اپنے مقام پر پہنچ جائے۔ اس میں فقہا کے ہاں تفصیل ہے، احناف کے ہاں فقہ حنفی میں رائے کیا ہے، اپنے مقام سے مراد حدود حرم، یہ جانور کہاں ذبح ہوگا؟ حدود حرم میں۔ دیگر فقہا کی رائے اس کے برعکس ہے، اور ہم نے یہاں بیٹھ کے ڈیسائیڈ نہیں کرنا، وہ فقہا کی آراء کو تفاسیر میں پڑھ لیجئے گا انشاءاللہ تعالی۔ آگے چلے جی، یہ مسائل اب کم ہی پیش آتے ہیں، لیکن قرآن پاک میں ہے تو ذکر تو کر رہے۔ ولا تحلقوا رؤوسکم، اور اپنے سر نہ منڈاؤ، حتی یبلغ الہدی محلہ، یہاں تک کہ قربانی کا جانور اپنے مقام پر پہنچ جائے۔ فمن کان منکم مریضا او بہ اذى من رأسہ، پھر اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا اسے سر میں کچھ تکلیف ہو اور وہ سر منڈوا لے، ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک، تو پھر اس کا فدیہ ہوگا روزے رکھنا، یا صدقہ دینا، او نسک، یا پھر قربانی کرنا۔ یعنی وہ قربانی کے جانور کے ذبح ہونے سے پہلے اگر سر منڈوانے کا مسئلہ پیش آ جائے بیماری یا سر میں تکلیف کی وجہ سے، تو فدیہ دینا ہوگا۔ کیا فدیہ ہے؟ روزے رکھنا یا صدقہ دینا، قربانی کرنا۔ بھائی کتنے روزے، کتنا صدقہ، کتنی قربانی، قرآن پاک نہیں بتا رہا، کون بتائیں گے؟ صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے۔ اور اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ روزے تین، یا مسکین کو کھلانا، کتنا؟ چھ مسکینوں کو کھانا کھلانا، ٹھیک ہے، یا قربانی یعنی ایک بکری یا بکرا ذبح کرنا۔ یہ تفصیل حضور نے بتائی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تم حالت امن میں ہو، فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، تو جو عمرے کو حج کے ساتھ ملانے کا فائدہ اٹھانا چاہے۔ تمتع کا لفظ تو ذہن میں ہوگا نا، حج تمتع، حج کی اقسام ہے نا، ایک ہی سفر میں حج اور عمرے کو ملا لیا جاتا ہے۔ مسائل اپنی جگہ پر ہیں، اس کا ذکر ہے، عام حالات کا ذکر ہے۔ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، تو جو عمرے کو حج کے ساتھ ملانے کا فائدہ اٹھانا چاہے، یعنی ہمارے محاورے کہیں گے ایک ٹکٹ میں دو مزے لینا، ایک سفر میں حج کو عمرے کو جمع کرنا، جو یہ کرے فمستیسر من الہدی، تو جو قربانی اسے میسر ہو پیش کرے، یہ واجب ہے. اور اس کو کہتے ہیں نا کہ اللہ کا شکرانہ ادا کرنا ہے کہ اللہ کی توفیق سے ایک سفر میں دونوں کو ہم نے جمع کر لیا. یہ قران والوں کے لیے بھی ہے اور تمتو والوں کے لیے بھی. اب قران کیا ہوتا ہے؟ عمرہ ادا کیا، احرام نہیں کھولا، عمرہ احرام چلتا رہے گا، حج کے بعد کھولے گا، مشقت زیادہ ہے. اور تمتو کیا ہوتا ہے؟ حج عمرہ ادا کیا، اس کے بعد احرام کھول دیا، پھر حج کے ایام میں دوبارہ احرام باندھا. بس یہ تفصیلات کتابوں میں دیکھی جائیں گی تفاصیل میں انشاءاللہ. فمستیسر من الہدی، یہ تمتو والوں کے لیے بھی ہے اور قران والوں کے لیے بھی، کہ جو قربانی اسے میسر ہو پیش کرے. فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج، جو پھر جو قربانی کی حیثیت نہ رکھتا ہو، ایک جانور پیش کرنا ہوگا، یہ بڑے جانور کا ایک حصہ، جیسے کہ اونٹ کے حصے ہوتے ایک حصہ. اور آگے فرمایا فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج، پھر جو قربانی کی حیثیت نہ رکھتا ہو تو وہ حج کے دنوں میں تین روزے رکھے. مراد یہ لی گئی کہ عرفہ کے دن سے پہلے پہلے. عرفہ کا دن کا روزہ حاجیوں کو منع ہے، انہوں نے تو عرفات میں کھڑا ہونا ہوتا ہے. اللہ ہمیں وہاں کی بھی سعادت عطا فرمائے. فرمایا فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج، تو وہ حج کے دنوں میں تین روزے رکھے عرفہ سے پہلے پہلے. وسبعۃ اذا رجعتم، اور سات روزے جب تم گھر واپس آؤ. کتنے ہو گئے بھائی؟ 10 ہو گئے. اللہ تعالیٰ بھی فرما رہے آگے، اللہ ہم سب کی بات کو کنفرم فرما رہے. فرمایا کہ تلک عشرۃ کاملہ، یہ پورے 10 روزے ہوئے. قربانی میسر نہ ہو تو کیا کر لو گے؟ اب تم تین روزے رکھو گے وہاں اور سات رکھو گے گھر آنے کے بعد، یہ 10 روزے تم نے رکھ لیے. فرمایا کہ ذالک لمن لم یکن اہل حاضر المسجد الحرام، یہ رعایت اس کے لیے ہے جس کے گھر والے مسجد حرام کے قریب نہ رہتے ہوں. اس کو کہتے آفاقی، دور سے آنے والا. وہاں رہنے والا تو حج کے موقع پہ افراد کرتا ہے، کیا مطلب؟ صرف حج کا احرام وہ باندھتا ہے. وہاں کے رہنے والے، یہ دور سے آنے والوں کے بارے میں تھا، تو ان کے لیے کہ تین روزے ادھر 10 واپس آ کر. ذالک لمن لم یکن اہل حاضر المسجد الحرام، یہ رعایت اس کے لیے جس کے گھر والے مسجد حرام کے قریب نہ رہتے ہوں. واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. واعلموا ان اللہ شدید العقاب، اور جان لو بے شک اللہ بہت سخت سزا دینے والا ہے. ان احکام میں اگر تم کوتاہی کرو گے، نافرمانی کرو گے، تو اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے. بھائی یہ باتیں جو آئیں نا، قران اور تمتو اور افراد اور یہ سب کچھ، بس مختصر مختصر ہو گیا. جتنی سمجھ آ گئی الحمدللہ، باقی مزید سمجھیں گے. لیکن جب حج عمرے کا موقع پیش آئے تو مسائل کو سیکھنا چاہیے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. الحج اشہر معلومات، حج کے چند مہینے متعین ہیں. یہ بڑا پیارا جملہ ہے، حج کے چند مہینے متعین ہیں. حج کے ایام کون سے ہوتے ہیں؟ 8 ذلحجہ سے شروع ہو کر زیادہ سے زیادہ 13 ذلحجہ. لیکن سنیے گا، بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. اگر کوئی حج کا احرام باندھنا چاہے تو وہ شوال کے مہینے سے باندھ سکتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ، اتنی مشقت ہوگی. شوال کے بعد ذیقعدہ، پھر ذلحجہ. تو مہینے تین تبھی بنیں گے. عربی میں جمع جو ہے وہ تین کے لیے آتی کم از کم. تو شوال سے کوئی باندھنا چاہے تو احرام باندھ سکتا ہے. بہرحال مسائل سیکھنے کے لیے تفاسیر کو بھی دیکھیے گا اور کتابوں کو بھی. بہرحال الحج اشہر معلومات، حج کے چند مہینے متعین ہیں. فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو جو ان میں نیت کر کے اپنے اوپر حج کو لازم کر لے، ارادہ بھی کر لیا اور اہتمام شروع ہو گیا تو اب لازم ہو جائے گا پورا کرنا. تو جو ان میں نیت کر کے اپنے اوپر حج کو لازم کر لے، تین باتیں، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو حج کے دوران نہ کوئی صحبت کی بات کرے اور نہ ہی کوئی نافرمانی کی بات کرے اور نہ ہی جھگڑا کرے. صحبت کی بات یہ ایک ترجمہ ہے رفث کا. بعض نے ایک ترجمہ کیا ہے کہ کوئی بے حیائی کی بات نہ کرے. اندازہ کرے حالت احرام میں، اندازہ کیجئے حالت احرام میں زوجین کا تعلق قائم کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، اور لوگ نامحرم سے گپے مارتے ہیں، ہنسی مذاق کرتے ہیں، اور نہ جانے سے آگے باتیں کیا کچھ ہو جاتی. زوجین کا تعلق حلال نہیں ہے حالت احرام میں، چے جائے کہ باقی گناہ کے کام ہو رہے ہوں، محرم نامحرم کی تمیز ختم ہو رہی ہو. اس لیے بے حیائی کا ترجمہ بھی بعض حضرات نے کیا ہے. فلا رفث، تو نہ وہ کوئی صحبت کی بات کرے، ولا فسوق، نہ کوئی نافرمانی کی بات کرے، ولا جدال فی الحج، اور نہ ہی جھگڑے کی بات کرے حج میں. یہ جو معروف ہے نا کہ حج سے گناہ معاف ہوتے، بالکل معاف ہوتے ہیں. حضور نے فرمایا معاف ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم، مگر کون سا حج؟ یہی بات حدیث میں آتی ہے، نہ کوئی بے حیائی کا کام کرے، نہ کوئی لڑائی جھگڑا کرے، نہ کوئی نافرمانی کی بات کرے، تو ایسے لوٹے گا جیسے آج اس کی ماں کے بطن سے اس کی ولادت ہوئی ہو. اسے حج مبرور کہا گیا ہے، اور حج مبرور کا بدلہ حضور نے فرمایا کہ جنت کے سوا کچھ نہیں. اللہ میں اس حج مبرور مبرور کی بھی توفیق دے اور اللہ ہمیں جنت بھی عطا فرمائے. ان شرائط اور آداب کے ساتھ تم حج ادا کرو تو ہے پھر حج سے گناہوں کی معافی. وما تفعلوا من خیر یعلمه اللہ, اور جو نیکی بھی تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے. جب اللہ کو پتا ہے کہ تم نے حج کیا ہے تو لوگوں کو بتانے اور حاجی کہلوانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہاں تک لوگ چلے جاتے ہیں, بیٹا دیکھو حضرت تشریف لائے ہیں, وہ دیکھو جو ہم 23 مرتبہ عمرے پر گئے تھے نا, تو زمزم لائے تھے, ذرا انکل کو لا کے پلاؤ. وہ بھائی 23 مرتبہ کا کہنے کی کیا ضرورت پڑی ہے, حاجی لکھوانے کی کیا ضرورت پڑی ہے, الحاج لکھوانے کی کیا ضرورت پڑی ہے. اللہ کو پتا ہے نا, اللہ کو معلوم ہے, ختم ہو گئی بات. وما تفعلوا من خیر یعلمه اللہ, اور جو نیکی بھی تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے. وتزودوا, اور زاد راہ لے لیا کرو, راستے کا جو بھی ساز و سامان ہے. وتزودوا, اور زاد راہ لے لیا کرو. فإن خیر الزاد التقوى, بے شک سب سے بہترین زاد راہ تو تقویٰ ہے. دو معنی ہیں اس کے. کچھ لوگ تھے یمن کے علاقے کے مشہور تھے, اس زمانے میں آ جاتے تھے پھر پڑ جاتے تھے, بھائی ہم تو بڑے مظلوم ہیں, ہم تو بڑے محروم ہیں, ہم تو بڑے محتاج ہیں, ہمیں کھلاؤ پلاؤ, یہ کرو وہ کرو. نہیں بھائی, تم گھر سے نکلے ہو تو زیادہ راہ لے لیا کرو. وہ جو کہا تھا نا, کہا جاتا ہے سورہ آل عمران آیت 97 میں کہ من استطاع الیہ سبیلا, استطاعت والے پر حج لازم ہے نا. استطاعت میں یہ بھی کہ تم جا رہے ہو حج پر, گھر والوں کو پیچھے چھوڑے جا رہے ہو, تو ان کے اخراجات کا بندوبست بھی کرنا ہے تم نے. یہ کیا تم نکل پڑو اور آگے دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہو. ایک تو یہ معنی کیا گیا, وتزودوا, اور زاد راہ راستے کا سامان لے لیا کرو. فإن خیر الزاد التقوی, بے شک سب سے بہترین زاد راہ تو تقوی ہے, یعنی بچنا, یہ لغوی ہے تقوی کے معنی میں. اگلا کیا ہے, زاد راہ لے لو, بہترین زاد راہ تقوی ہے. بھائی سفر تمہارا آخرت کی طرف بھی تو چل رہا ہے, اس آخرت کے سفر کے لیے سب سے بڑا زاد راہ کیا ہے, تقوی, جو حج میں بھی مطلوب ہے پوری زندگی میں بھی مطلوب ہے, اس کی طرف بھی اشارہ. وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ, اور اے عقل مندو میری نافرمانی سے بچو. اللہ فرما رہا ہے, سبحان اللہ, عقل مندی کا تقاضا ہے کہ اللہ کی ریڈ لائنز کو کراس نہ کرو, اللہ کا تقوی اختیار کرو. اور اللہ کے رسول نے پتہ ہے کس کو عقل مند کہا, سبحان اللہ, حضور فرماتے الکیس من دان نفسه عاملا لما بعد الموت, عقل مند کون ہے, اپنے آپ کو قابو میں رکھے, ہاں آپے سے باہر نہ ہو, بندہ بن کر رہے. پنجابی میں کیا کہتے ہیں, بندے کا پتر بنے, ہاں جی, بندہ بن کر رہے. اور وعامل لما بعد الموت, عمل کرے اس زندگی کے لیے جو موت کے بعد آنے والی اصل وہ زندگی ہے. یہاں اللہ بھی فرما رہا ہے, واتقون یا اولی الالباب, اور اے عقل مندو میری نافرمانی سے بچو. لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم, تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم دوران حج اپنے رب کا فضل یعنی رزق تلاش کرو. قرآن کریم میں کئی مرتبہ رزق کو اللہ کا فضل قرار دیا گیا ہے. حج پر گئے ہو تو تم اللہ کے رزق میں سے تلاش کرو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. شاپنگ کر لو, کوئی پرچیزنگ کر لو, کوئی بزنس بھی کر لو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ذہن میں رہے تم گئے ہو حج کرنے کے لیے, ہاں ذہن میں رہے کہ تم گئے ہو حج کرنے کے لیے, تو حج کے اعمال اوپر رہیں گے, یہ باقی باتیں اس کے تابع رہیں گی, تو کوئی خرید و فروخت کر لینے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ہاں فاذا افضتم من عرفات, پھر جب عرفات سے واپس آؤ, فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام, تو مشعر حرام مزدلفہ کے پاس اللہ کا ذکر کرو. عرفات سے واپس آؤ, عرفات تک جانے کی تعلیم کس نے دی ہے, قرآن پاک نے تھوڑے مناسک کے حج بتائے ہیں, قرآن پاک نے اشارے کیے, سنت رسول نے تعلیم عطا کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, کس دن جانا ہے, 9 ذی الحجہ کو جانا, یہ قرآن نے بتایا, نہیں یہ صاحب قرآن نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بار بار کیوں دلائل دیے جا رہے ہیں, قرآن جمع سنت رسول, اس سے دین مکمل ہوتا ہے, ذہن میں رہے. فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ, پھر جب عرفات سے واپس آؤ, فَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ, تو مشعر حرام مزدلفہ کے پاس اللہ کا ذکر کرو. یہ مزدلفہ میں قیام کرنا اللہ کے نبی نے بتایا واجب بھی ہے. اور ایک اور اہم بات, عرفات میں جب وقوف عرفات مکمل ہو جاتا ہے غروب کے وقت, تو غروب کے وقت پر کون سی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے, مغرب. اس دن مغرب ادا کرتے نہ, چھوڑ دو نماز کو, جاؤ مزدلفہ میں, چاہے رات 10, 12, 2, 2:30, 3 بجے پہنچو, مغرب عشاء ملا کر ادا کرو. عجیب جملہ ہے, جب کہہ دے نماز ادا کرو تو نماز ادا کرنا دین ہے, اور جب کہہ دے نماز چھوڑ دو تو نماز چھوڑ دینا دین ہے. اصل حکم ہے اللہ اور اس کے رسول کا علیہ السلام. وَذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ, اور اس کا ذکر یعنی اللہ کا ذکر اس طرح کرو جس طرح اس نے تمہیں ہدایت کی ہے. اللہ نے کیسے ہدایت کی ہے, اللہ نے رسول کے ذریعے ہدایت کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا, سبحان اللہ, بخاری شریف کی حدیث ہے, خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ, مجھ سے اپنے حج کے مناسک کو سیکھ لو. ہدایت اللہ نے دی, ذریعہ رسول اللہ کو بنایا علیہ السلام. یہ بھی سنت کی اہمیت ہے. وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ, اور تم اس سے پہلے ناواقفوں میں سے تھے, تمہیں معلوم نہیں تھا. اللہ بتا رہا ہے اپنی کتاب کے ذریعے اور اپنے پیغمبر کی تعلیم کے ذریعے صلی اللہ علیہ وسلم. ثم افیض من حیث افاض الناس, پھر تم وہیں سے واپس آؤ جہاں سے باقی لوگ واپس آتے ہیں. سبحان اللہ, قریش کو بڑا زعم تھا, بڑا گھمنڈ تھا, ہم تو وی آئی پی ہیں, اور آج کل تو وی 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 آئی پیس ہوتے ہیں, جی وی 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 آئی پی ہوتے ہیں, یہ کہتے ہم تو وی آئی پی لوگ ہیں, بھائی بس مزدلفہ کے بارڈر پہ بیٹھیں گے, ہم نہیں جا رہے عرفات, اتنا دور جا کے تھوڑی واپس آئیں گے کوئی, ہم تو یہ بیٹھیں گے, باقی جاتے تو جائیں. نہ نہ نہ, کوئی ڈیفرنسیشن نہیں ہوگا, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاس, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز, تم بھی وہیں سے جا کر لوٹ کر آؤ جہاں باقی لوگ جا رہے ہیں, عرفات میں جاؤ چلو. اور اللہ کے رسول نے کیا فرمایا علیہ السلام, الحج عرفہ, حج تو عرفہ کی حاضری کا نام ہے, باقی اعمال میں اونچ نیچ ہو جائے اس کا فدیہ ہو جائے گا, کفارہ ہو جائے گا, سب کچھ ہو جائے گا, عرفات نہیں پہنچا تو حج نہیں ہوگا. ان کو کہا گیا اور وی آئی پی کلچر کے اوپر تیشہ چلا دیا گیا. ثم افیض من حیث افاض الناس, پھر تم وہیں سے واپس آؤ جہاں سے باقی لوگ واپس آتے ہیں. واستغفر اللہ, اور اللہ سے مغفرت مانگو, ان اللہ غفور رحیم, بے شک اللہ بڑا ہی بخشنے والا بڑا ہی رحم فرمانے والا ہے. رمضان کا پہلا اشرہ کون سا ہے بھائی؟ رحمت کا ہے, اللہ سے رحمت مانگنی چاہیے, رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. فاذا قضیت مناسککم, پھر جب تم اپنے حج کے ارکان اور اعمال ادا کر لو, فاذکروا اللہ, تو اللہ کا ذکر کرو, کذکریکم آباءکم او اشد ذکرا, جس طرح تم اپنے باپ دادا کو یاد کرتے رہے ہو یا اس سے بھی زیادہ اللہ کا ذکر کرو. پہلی بات, حج کے ادا کرنے کے بعد ذکر ختم نہیں ہو گیا, وہ ہم تو بخشے بخشائے ہو گئے, اب جو چاہے سو کرے, نہ نہ نہ, حج کے بعد بھی اللہ کا ذکر کرنا ہے. سورہ قاف میں پڑھیں گے 26ویں پارے میں, وادبار السجود, سجدوں نمازوں کے بعد بھی اللہ کا ذکر کرنا ہے. سورہ جمعہ میں جمعے کے بعد کا ذکر ہے, فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون, جمعے کی نماز کے بعد بھی اللہ کا ذکر جاری رہے. سورہ العنکبوت آیت نمبر 45 میں 21 پارے کے شروع میں پڑھیں گے, نماز کا بھی حکم ہے, تلاوت کا بھی حکم ہے, مگر آگے فرمایا ولا ذکر اللہ اکبر, اللہ کا ذکر سب سے بڑی بات ہے. تو فرائض کے بعد, عبادات کے بعد بھی اللہ کا ذکر جاری رہے. رمضان کے بعد چاند رات میں بھی اللہ کا ذکر کرنا ہے, صبح میں بھی آپے سے باہر نہیں ہو جانا, اللہ کی تکبیرات سے بندہ مومن اپنی عید کا آغاز کرتا ہے.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر